الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس پر کچھ معروضات میں پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور تقوی کا یہ حکم قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہوا ہے. بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں سے بچوں. تقویٰ کا حکم دے کر آ کر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. پہلے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ تلاش کرو، اس کا راستہ تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو. اور پھر فرمایا کہ وہ جاہدی فی سبیل، اس کے راستے میں محنت کرو، کوشش کرو. وسیلہ تلاش کرنے کے معنی جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ہے کہ نیک کام کرو، عمل صالح. یہ تفسیر ہے وسیلے کی. ہر عمل صالح، ہر نیک کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے. کوئی بھی نیک کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی بہت ہی نیک کام ہے، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے کہ گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، خواہش ہو رہی ہے، ماحول اس کی طرف بلا رہا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس کر کے، اس کا دھیان کر کے اپنی اس خواہش کو روکے اور گناہ سے بچے. یہ بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانے کا. تو دو ذریعے ہیں، ایک طاعت کا انجام دینا اور دوسرے معصیت سے بچنا. طاعت یعنی نیک کام جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو اس کو انجام دینا، اور اس کی معصیت سے उसकी नाफरमानी से जिन चीजों को उसने गुनाह करार दिया है उनसे अपने आप को बचाना, यह है वसीला अल्लाह ताला तक पहुंचने। अब इस वसीले को हासिल करने के लिए यानी ताआत को अंजाम देना और मासियतों से रुकना, इन दोनों कामों के की बजावरी के लिए, इनको अंजाम देने के लिए किस चीज की जरूरत है, अल्लाह ताला ने आगे वो बयान किया, वजाहिदू फी सबीली, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करो, कोशिश करो, मुजाहदा, मुजाहदे से निकला है जाहिदू, मुजाहदे के माना होते हैं कोशिश करना, मेहनत करना, मशक्कत उठाना। ये बता दिया कि ये दोनों काम, चाहे ताक का अंजाम देना हो या मासियत से रुकना हो, दोनों के लिए मुजाहदे की जरूरत है। मुजाहदे का माना यह कि अपने नफ्स को के ऊपर जबरदस्ती करके और मेहनत उठाकर, मशक्कत उठाकर अपने नफ्स को ताआत पर आमादा करना, मासियतों से बचाना, बस यही सारी जिंदगी का खेल है, यही सारी जिंदगी का नस्बुल ऐन है, यही सारी जिंदगी का तर्ज अमल है जो इंसान को इख्तियार करना है अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए और तक्वा हासिल करने के लिए। अब जरा दोनों बातों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ताआत को अंजाम देना, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करना और अल्लाह ताला को राजी करने वाले अमाल को इख्तियार करना, ये इसके लिए भी मुजाहदे की जरूरत है और मासियतों से बचने के लिए भी मुजाहदे की जरूरत है। भाई जो हजरात निकाह में शरीक थे उनसे गुजारिश है कि बराह करम बाहर जाकर बातें करें, यहां नहीं, मस्जिद में नहीं। निकाह के सुरक्षा हजरात से गुजारिश है जो बराह करम बाहर चले जाए, बाहर जाकर बात करें। निकाह के शुरका हजरात से गुजारिश है कि वो यहां बरामदे में बराए करम बातें ना करें, बाहर चले जाए। मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं, निकाह के शुरका हजरात से गुजारिश है कि यहां ना खड़े हो, बाहर चले जाए। तो अर्ज ये कर रहा था कि ताआत का अंजाम देना हो या मासियतों से बचना हो, दोनों के लिए मुजाहदे की जरूरत है। मुजाहदे का माना अपने नफ्स को जबरदस्ती करनी पड़ेगी इन दोनों कामों के लिए, मेहनत करनी होगी। और क्योंकि यह फरमाया जा रहा है सारे मुसलमानों से, या युल्लदीना आमनू, तमाम मुसलमानों से, कि अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करो, उसके रास्ते में मेहनत करो, ये जो इरशाद हो रहा है तमाम मुसलमानों से हो रहा है, चाहे वो मामूली दर्जे का हो या बड़े दर्जे का हो, चाहे वो कोई बुरा काम करने वाला हो, चाहे अच्छे काम करने वाला हो, चाहे नेक हो, चाहे साले हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वलीउल्लाह हो, कोई हो, हर एक को यह हुक्म है कि तुम्हें मेहनत करनी है। तो पता चला कि ऐसे ही घर में बैठे बैठे अलग अलग वैसे बैठे बैठे गफलत के हालत में जिंदगी गुजारने से कुर्ब हासिल नहीं होगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत एक तो यह है कि जो लोग बिल्कुल बाज़ अल्लाह ताआत से दूर हैं, नमाजें नहीं पढ़ते मसलन, बेनमाजी, उनको नमाज की तरफ लाने के आने के लिए मेहनत करनी होगी। दिल तो नहीं चाहेगा क्योंकि आदत नहीं पड़ी, तबीयत हुगर नहीं है, तबीयत उसके ऊपर आमादा नहीं है, तबीयत عادی بن گئی ہے غفلت میں زندگی گزارنے کی، نماز کا وقت آ رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، مگر قدم نہیں اٹھتے، قدم نہیں اٹھتے. اللہ بچائے، اس کو قدم اٹھانے کے لیے محنت کرنی ہے، کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ کسی نے پھونک مار دے گا اس کے اوپر اور وہ اس سے مسجد کے اندر چلے جائے گا، بلکہ اس کو کچھ محنت کرنی پڑے گی، محنت کر کے وہ آئے گا. یہ تو ایک اس شخص کا حال ہے جو کبھی طاقت انجام دیتا ہی نہیں، اس کو تو زیادہ محنت کرنی ہوگی. ایک وہ ہے کہ جو طاعت انجام الحمدللہ دے رہے ہیں، یعنی فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انجام دیتے ہیں، الحمدللہ یہاں پر جو لوگ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان میں سبھی تقریباً وہ ہیں کہ جو الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض و واجبات ادا کیے ہیں ان کو اب بجا لاتے ہیں. لیکن ان کو بھی مجاہدے کی ضرورت، ان کو کس مجاہدے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ وہ طاعت یا عبادت انجام دے رہے ہیں، وہ طاعت و عبادت آج کے کل کے مقابلے میں آج ہماری وہ طاعت و عبادت پہلے سے بہتر ہو. ان کو بھی مجاہدے کی ضرورت ہے کہ ان طاعات میں ترقی، ان طاعات کی کیفیت میں ترقی، ان طاعات کے بجا لانے میں جو کیفیت مطلوب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے، وہ اختیار کرے. مثلا الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، پانچ وقت کی پڑھتے ہیں. اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا تو اس کو اس بات کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ جماعت سے پڑھے. کوئی آدمی جماعت سے پڑھتا ہے لیکن تکبیر اولی میں شامل ہونے کا اہتمام نہیں ہے، غفلت کی حالت میں وقت گزر گیا اور رکعتیں نکل گئیں، تو پہلی تکبیر کی جو فضیلت ہے، پہلی تکبیر میں شامل ہونے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہ ہوئی، مسبوق بنا ہوا ہے، یعنی رکعتیں چھوٹ گئی، پرواہ بھی نہیں، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی. لیکن اگر فکر ہوگی اپنی طاقت کو ترقی دینے کی، تو اس وقت میں انسان کو محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں، میں اس بات کا اہتمام کروں کہ میری کوئی نماز تکبیر اولی کے بغیر نہ ہو، میں ایسے وقت پہنچوں کہ مجھے تکبیر اولی مل جائے. یہ تو ہے، تو نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کام کو بہتر انجام دینے کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو مجبور کریں، زبردستی کریں. مجلس جمی ہوئی ہے، دوست احباب کی گپ شپ ہو رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، اس میں دل لگ رہا ہے اور اٹھنے کو وہاں سے دل نہیں چاہ رہا کہ نماز کو جاؤں، بس سوچتا ہوں چلو یہ تھوڑی سی بات اور کر لو، پھر چلو، پھر چلیں گے، جائیں گے لیکن دیر سے جائیں گے. تو اس وقت میں اپنے نفس کو مجبور کرنا کہ نہیں، چاہے کتنی ہی دلچسپ مجلس ہو، چاہے کتنے ہی باتوں میں دل لگ رہا ہو، لیکن میں ان باتوں کو چھوڑ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، حی علی الصلاح کی آواز پر پھر میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤں گا. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، یہ واقعہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا، کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں کسی نے ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس نے مجھے بہت اعلیٰ درجے پر، اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا فضل و کرم فرمایا، بہت رحمت کا معاملہ فرمایا، لیکن میرے گھر کے پاس ایک لوہار رہتا تھا، लोहार होता है ना जो लोहे का काम करता है, लोहार रहता था। अल्लाह ताला ने उसको जिस दर्जे पर पहुंचाया तो उसको मुझसे भी आगे पहुंचा अल्लाह तुम्हारे को ताला। जिस शख्स ने ख्वाब में देखा था हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को, उसको जस्तजू हुई कि भाई ख्वाब में ये बात कही है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने, पता नहीं वो कौन लोहार था। तो वो जाकर उसने तहकीक की, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के घर के पास गया तो देखा तो वाकई वहां पर एक उनके घर के पास एक लोहार रहता था, मगर उसका इंतकाल हो गया। तो वो उसकी बीवी से जाकर मिला और उसे पूछा कि भाई तुम्हारा शौहर क्या करता था। तो उसने कहा जी वो तो लोहार था, वो लोहा पीटा करता था, लोहा पीट पीट कर कोई चीजें बनाया करता था। तो कहा उसका कोई खास अमल था जो वो अंजाम देता हो, कोई ज्यादा इबादत करता था, ज्यादा सदका खैरात करता था, कोई खास बात। उसने कहा नहीं और तो कोई खास बात मैंने नहीं देखी, कोई बहुत ज्यादा इबादत नहीं करता, लेकिन दो बातें मैंने उसकी देखी। उसने कहा वो क्या है। कहा एक तो मेरे घर के बराबर में एक बड़े बुजुर्ग रहते थे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, तो रात को गर्मियों की रातों में वो छत पर खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, लंबी लंबी रकअतें पढ़ते थे, लंबी लंबी किरात करते थे, बड़ी तवील किरातें होती थी। तो मेरा शौहर दिन भर लोहा पीटता था, दिन भर मेहनत करता था, रात को थक जाया करता था, थक कर सो जाता था। तो वो कभी कभी कहा करता था कि देखो ये कितने बड़े बुजुर्ग हैं जो यहां पर अपनी छत के ऊपर खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, सारी रात इबादत में गुजारते हैं, अगर मुझे भी अपने माश से फुर्सत होती और मैं अपने माश से फारिग होता तो मैं भी कहीं मैं भी ये रात के वक्त जागा करता, तहज्जुद पढ़ा करता, अल्लाह ताला की इबादत किया करता। एक तो वो हसरत का इजहार करता कि मुझसे ये हो नहीं पाता और ये बुजुर्ग है कि वो खड़े रहते। एक बात तो ये थी, लेकिन दूसरी बात ये थी कि जब वो लोहा पीट रहा होता था, लोहे को जर्ब लगा रहा होता था, तो अगर उस वक्त में उसके कान में आवाज आ गई हय्या अलस्सलाह की, जबकि उसने अपना हाथ हथौड़ा उठाया हुआ है, तो इस बात को गवारा नहीं करता था कि वो जर्ब लगा ले, बल्कि हथौड़े को पीछे ही फेंक देता था कि बस अब हय्या अलस्सलाह आ गया, अब हथौड़ा नहीं चलेगा, अब तो नमाज की तरफ जाना होगा। ये दो बातें थी जो मैंने उसकी पाई है, बाकी कोई और लंबी चौड़ी बात नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इन दो बातों के सिले में वो मकाम दिया कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक भी कह रहे हैं कि मुझसे भी आगे बढ़ गए। तो हमारे हजरत वाला फरमाया करते थे इसको सूफिया कराम कहते हैं हसरत नायाफ्त, हसरत नायाफ्त, यानी जो आदमी काम नहीं कर सका उसकी कम से कम हसरत ही दिल में रखे कि ये मुझसे नहीं हो पाया, तो उसकी हसरत कम से कम अपने दिल में रखे और अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर अर्ज करे कि अल्लाह मैं इस मकाम तक नहीं पहुंच सका, मैं फला काम नहीं कर पाया, उसकी हसरत भी दिल में रखे। तो बाद अवकात अल्लाह तबारक व तआला उस हसरत नायाफ्त की बदौलत बंदे को वो मकाम अता फरमा देते हैं जो काम करने वालों से ज्यादा हो जाता है, हसरत नायाफ्त। तो ये जो मकाम मिला उसको कैसे मिला कि हय्या अला सलाह के बाद कोई और काम नहीं करना, हय्या अला सलाह के बाद बस फिर नमाजी की तरफ जाना है और कोई काम नहीं। तो ये तकबीर उला नमाज के लिए जमात के साथ तकबीर उला का एहतमाम, अगर कोई नहीं करते तो उसका एहतमाम। तो ये क्या होगा, मुजाहदा उस शख्स का भी है जो नमाजी है लेकिन एहतमाम नहीं कर रहा और تکبیر اولی چھوٹ جاتی ہے. تو یہ مجاہدہ اس کو کرنا ہے. اور ہوگا کیسے؟ شروع میں نفس بڑا کسمس آئے گا, نفس بہانے تلاش کرے گا, نفس دوسری طرف لے جائے گا. لیکن جب ایک مرتبہ آدمی عزم مصمم کر لے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں, پھر وہ عادت بن جاتی ہے, پھر اس کے بغیر چین نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح نماز کے اندر پڑھتے تو ہے نماز, چلو تکبیر اولی کے ساتھ صحیح, تو الحمدللہ اس پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. لیکن نماز کی جو کیفیت ہے, جو نماز میں مطلوب ہے, اور جو جس کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا کہ فلاح ان کو ملتی ہے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف نماز ہی مطلوب نہیں ہے, نماز کے اندر خشوع بھی مطلوب ہے. یعنی آدمی کا خشوع, یعنی آدمی اس میں عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے تصور کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھے, اس کو خشوع کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے خضوع اور ایک ہوتا ہے خشوع. دونوں میں فرق یہ ہے کہ خضوع کے معنی ہے کہ آدمی نماز میں اس طرح کھڑا ہو جو کہ سنت کا طریقہ ہے, جس میں عاجزی کا اظہار ہو. خضوع اعضا سے ہوتا ہے کہ آدمی کھڑا ہے, سیدھا کھڑا ہے, یہ نہیں کہ ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہو گیا, بلکہ سیدھا کھڑا ہو اور سنت کے مطابق کھڑا ہو, سنت کے مطابق سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے, سنت کے مطابق ہاتھ اٹھائے, سنت کے مطابق ہاتھ باندھے, سنت کے مطابق رکوع میں جائے. رکوع میں جائے تو اس کا پورا گھٹنا جو ہے وہ مڑا ہوا ہو, سیدھے ہو گئے گھٹنے, اور ایسا نہ ہو کہ وہ ڈھیلے ڈھالے ہوں. سجدہ کرے تو سجدے کے اندر جو ہے وہ ہاتھ صحیح جگہ پر ہوں, پاؤں صحیح جگہ پر ہوں, وغیرہ وغیرہ. یہ تو سب خضوع ہے, یہ بھی مطلوب ہے. اور خشوع یہ ہے کہ دل نماز کی طرف لگا ہو, دل نماز کی طرف لگا ہو. اب یہ بات ایسی ہے کہ الحمدللہ نماز پڑھنے والے سب ہیں, لیکن ذرا خود ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کتنی نمازیں ہیں جو صحیح معنی میں خضوع و خشوع کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں. خضوع تو پھر بھی ہو جاتا ہے اگر آدمی سنت کا اہتمام کرے تو خضوع ہو جاتا ہے, لیکن خشوع یعنی نماز کے اندر دل لگانے کا اور عاجزی کے اظہار کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, یہ مسئلہ جو ہے یہ اگر ذرا اس پر ہم گریبانوں میں ڈال کے دیکھیں تو کون ہے جو اس کو پورا طریقے سے ادا کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا تو پھر بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی فکر کرے کہ میری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اب ہوتا کیا ہے عملاً, اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو عام طور سے یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا اور پھر ایک مشین چل پڑی, خود کار مشین, آٹومیٹک, وہ چل رہی ہے اور الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں. جب خود بخود ہی رکوع کا وقت آ گیا تو رکوع ہو گیا, کھڑا ہونا ہو تو کھڑا ہو گیا, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, تصورات کچھ اور ہیں اور نماز ہو رہی. ذرا سب ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اپنے گھروں دلوں کا جائزہ لے کر ذرا دیکھیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بسا اوقات یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ کون سی سورت پڑھی, زبان پر سورتیں رٹی ہوئی ہیں اور وہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی سورت پڑھی. یا تو چند صورتیں وہ لٹرتی ہوئی ہیں خود بخود زبان پہ آ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہے. میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا, دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا, بس اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا. رکعتوں کی تعداد اس واسطے بھول جاتے ہیں بعض اوقات, اسی لیے کہ دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, ادھر ادھر دماغ گھوم رہا ہے. جماعت میں کھڑے ہیں, جماعت میں کھڑے ہیں لیکن دھیان قرآن کی طرف نہیں ہے. اگر نماز کے بعد کسی سے پوچھو بھائی امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا, دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا, تو کوئی بتانا بتانے کی پوزیشن میں بہت کم لوگ ہوں گے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس لیے قابل فکر ہے کہ نماز جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو. تو جاہدو فی سبیلہ کا, اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے کا ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ طاعات ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے اس میں ان کی ادائیگی میں ترقی ہو, اور اس ترقی کے لیے آدمی مجاہدہ کرے, کوشش کرے. فکر تو ہو کم سے کم. ایک پہلے تو غفلت کا عالم ہے, جس طرح بھی نماز پڑھ لی کوئی فکر نہیں, کوئی افسوس نہیں, کوئی صدمہ نہیں, بس ایک عادت ہے. چلو اللہ کا شکر ہے عادت بھی اچھی ہے, کوئی بری عادت نہیں ہے, لیکن بس عادت پڑ گئی ہے وہ ادا ہو رہی ہے. بلکہ اس معاملے میں ذرا سمجھ لینا چاہیے, ہم میں اپنے شیخ کی بات عرض کرتا ہوں کہ لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہے, افراط و تفریط میں مبتلا ہے. بعض مرتبہ اپنی یہ کیفیت, نمازوں کی یہ کیفیت کہ بے دھیانی کے عالم میں پڑی جا رہی ہے, اس کیفیت کی وجہ سے بعض مرتبہ نہ صرف یہ کہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہماری تو اصلاح ہو نہیں سکتی, ہماری نماز صحیح ہو نہیں سکتی, مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اس جو کچھ پڑھا پڑھایا ہے اس کی ناقدری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ناقدری کیا کہتے ہیں, بھئی یہ تو ہماری نماز کیا ہے, اس کی بھی ناقدری کے لیے الفاظ ایسے استعمال کر لیتے ہیں کہ ہم تو نماز کیا پڑھتے ہیں, اٹھک بیٹھک کرتے ہیں, اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, اور جو نماز کا جو طریقہ صحیح ہونا چاہیے, جو حق ادا ہونا چاہیے وہ ہم سے ادا نہیں ہوتا, تو ہماری نمازیں کیا ہیں, یہ تو اٹھک بیٹھک ہیں, اور ان کا اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ الفاظ بھی استعمال کرنا ناشکری ہے, ناقدری ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم توفیق دی ہے اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کی, اس کی ناقدری نہ کرو, اس کی توفیق پر شکر ادا کرو کہ الحمدللہ یہ توفیق ہو گئی. پتہ نہیں کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی, اس پر پہلے شکر ادا کرو. ہاں پھر کہو کہ بھئی واقعی مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے, غلطی ہو رہی ہے, اللہ اس سے مجھے اس کو معاف فرما دے, مجھے اس کو بہتر کرنے کی توفیق دے. تو یہ تو ہے افراط کے نمازوں کی ناقدری. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناقدری میں مبتلا ہو کر ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت والا کے سامنے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت کیا بتاؤں, نماز جو ہے وہ میری نماز تو اٹھک بیٹھک ہے, کچھ ہوتا نہیں ہے, اور سجدہ کرتا ہوں تو اس میں گندے گندے خیالات دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں. وہ سجدہ کیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرنے کے لائق نہیں ہوتا, اور یہ سجدہ کیا ہے, یہ تو بس ٹکرے مارنا ہے, میں ٹکرے مارتا ہوں, ورنہ سجدہ تو ہوتا نہیں, اس لیے کہ اس میں گندے خیالات آ رہے ہیں, فوش خیالات آ رہے ہیں, گناہوں کے آ رہے ہیں, ناجائز خیالات آ رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹکرے مارتا ہوں. تو ہمارے حضرت والا نے ان سے کہا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ جب تمہارا یہ سجدہ گندا قسم کا سجدہ ہے جس میں بہت ہی خراب قسم کے خیالات آ رہے ہیں, تو یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنے کے لائق تو ہے نہیں, ایسا کرو یہ سجدہ مجھے کرو, یہ گندا سجدہ جس میں گندے خیالات آ رہے ہیں یہ مجھ گندے آدمی کو کرو. حضرت یہ کہتی بات کہتی کہا کہ اگر جب تم خود کہہ رہا ہو یہ ٹکرے مارنا ہے گندا سجدہ ہے تو مجھے کر کے دیکھو, کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ پیشانی تو ٹکے گی تو ایک ہی بارگاہ میں جا کے ٹکے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. اس کو یہ کہنا کہ یہ ٹکرے مارنا ہے یہ گندا ہے سجدہ کوئی یہ ناقدری ہے ناشکری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, ارے شکر ادا کرو کہ یہ توفیق ہو رہی ہے, قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستھا سے نسبت ہے, وہ سجدہ جس کو تیرے آستھا سے قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستھا سے نسبت ہے. تو پہلے اس سجدے کی قدر پہچانو, اس کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر گزار بنو, اے اللہ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرما دی. ہاں میری طرف سے قصور ہے, کوتاہی ہے, غلطی ہے, اور میں اس سجدے کا حق ادا نہیں کر سکا, تو اللہ میں اس پر استغفار کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر, اپنی غلطی پر استغفار, یہ کام کرو. نہ یہ کہ یہ کہو کہ میں ٹکرے مار رہا ہوں یا میں اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں. نماز جیسی عبادت کو کے لیے ایسے الفاظ, تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرنا یہ نماز کی توہین ہے اور نماز کی ناقدری ہے, یہ افراط ہے. اور تفریط یہ ہے کہ پرواہی نہیں, جیسی ہو رہی ہے نماز ہو رہی, اگر خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں, کبھی فکر ہی نہیں ہوتی کہ اس کو درست کیا جائے, کبھی فکر ہی نہیں ہوتی کہ میں اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کروں, اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کروں. تو اس طاعت میں جن طاعات کو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی طرح ادا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, لیکن اس میں ترقی پیدا کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ عبادت گزار, آپ سے زیادہ خشوع رکھنے والا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا نہ کوئی خشوع کرنے والا ہو سکتا ہے, نہ کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے, نہ کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے, لیکن کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی اسلک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام مغفرتک و تمام رضوان. اے اللہ میں آپ سے وضوء کی تکمیل کی دعا مانگتا ہوں کہ میرا وضوء مکمل ہو جائے. اللہ اکبر, ساری دنیا کو وضوء کا طریقہ سکھانے والے, ساری دنیا کو وضوء کی تلقین کرنے والے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے وضو کے مکمل ہونے کی دعا کرتا ہوں کہ میرے وضو مکمل ہو جائے. کیا مکمل نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو؟ وہ اصل کا تمام الصلاح, نماز کی تکمیل کی دعا کرتا ہوں کہ میری نماز اے اللہ مکمل ہو جائے. یعنی کیا مانا کہ ہر روز اس میں اس کی کیفیات میں ترقی ہو, پہلے دن کے مقابلے میں اس کے خشوع میں ترقی ہو, اس کے خضوع میں ترقی ہو, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر رجوع میں ترقی ہو, انابت میں ترقی ہو, اخبات میں ترقی ہو. اللہم انی اسلک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام مغفرتک و تمام رضوانک, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما رہے ہیں. تو اللہم انی اسلک لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا, اے اللہ میں آپ سے ذکر کرنے والی زبان مانگتا ہوں, اے اللہ میں آپ سے خشوع کرنے والا قلب مانگتا ہوں, خشوع رکھنے والا قلب مانگتا ہوں. وہ ذات کے جس جو سارے خاشعین کی سردار, جس سے بڑھ کر کوئی خشوع رکھنے والا نہیں ہو سکتا, جس سے بڑھ کر کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہو سکتا, وہ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما, مجھے خشوع رکھنے والا قلب عطا فرما. تو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طاقت کی جب توفیق ہو رہی ہے تو اس پر بس کر کے مت بیٹھو کہ یہ طاقت مل گئی بس اب آگے میری منزل آ گئی. ارے نہیں اے برادر, بے نہایت در دہیز, حد سے بروے بھی رسی بروے مہیز. اے برادر بے نہایت در دہیز, یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے یہ ایک ایسی درگاہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. طاقت باری تعالیٰ کی درگاہ کی کوئی انتہا نہیں. ہر سے بروے می رسی, جس مقام پر بھی تم پہنچ گئے ہو بروے مئیس, اس پر کھڑے ہو کر قانع نہ ہو جاؤ, اس پر قانع نہ ہو جاؤ, قناعت نہ کرو, آگے بڑھو. قناعت مال میں مطلوب ہے. آدمی کو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال ذرائع سے عطا فرما دے, جتنا عطا فرما دے اس پر قناعت اختیار کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اس میں قناعت. مال میں دنیا کے مفادات میں قناعت مطلوب ہے, لیکن دین کے معاملے میں حرص مطلوب ہے. حرص مطلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرص عطا فرمائے, جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو حرص تھی کہ کسی طرح طاقت ہماری زیادہ سے زیادہ ہو, زیادہ سے زیادہ ہماری طاقت کے اندر ترقی ہو. تو کسی بھی درجے میں انسان پہنچ جائے وہ اس جگہ پر جا کر قناعت اختیار نہ کرے کہ بس اب میری منزل آ گئی اور اب آگے اس سے نہیں بڑھنا. ہر موقع پر آگے, اب مثلا میں نمازی کی بات کر رہا ہوں تو نماز کے اندر یہ سب سے پہلے تو فکر پیدا ہونی چاہیے. فکر یہ پیدا ہونی چاہیے کہ میں جس طرح پڑھ رہا ہوں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو اور آگے بڑھا دے. اور اس کا طریقہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی صدرہ نے یہ بیان فرمایا کہ آدمی جب نماز پڑھے تو ذرا سی توجہ اس طرف لگائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں دھیان ان کی طرف کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. یہ الفاظ جب ادا کر رہے ہو تو دھیان ان الفاظ کی طرف, اور جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو تو الحمدللہ رب العالمین کی طرف دھیان ہو, الفاظ کی طرف دھیان ہو. اور بلکہ اس میں افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرے الحمدللہ رب العالمین, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, قسمت صلاتی بینی وبین عبدی نصفین, کہ میں نے بندے کی نماز کو تقسیم کر رکھا ہے آدھی بندے کی آدھی میری. اور اس کی تفسیر آگے یہ بیان فرمائی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کہا تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین کا جواب آتا ہے باری تعالیٰ کی طرف سے, میرے بندے نے میری حمد کی. الحمدللہ رب العالمین کہا تو جواب میں حمیدنی عبدی, اور جب رب رب العالمین الرحمن الرحیم کہا تو فرمایا جاتا ہے کہ اثنا علیہ, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ مجدنی عبد, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو کیا مانا ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بینی و بین عبدی, کہ یہ جملہ جو ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کیا مانا کہ عبادت جو ہو رہی ہے وہ میری, اور مدد مانگ رہی ہے مانگ رہا بندہ تو وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے. ذالک بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل, اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. اس کے بعد پھر آدمی اتنے تقریب ملا کر یہ کہتا ہے دعا مانگتا ہے. تو ایک طرف آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے حمیدنی عبدی, آپ اس کو سنے بغیر یا اس کی طرف توجہ دیے بغیر ایک تیز گام گاڑی کی طرح گزار گئے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد, اس طرح پڑھ کے نکل گئے. اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں, اس کی طرف دھیان نہیں. اگر آدمی سوچے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں تو میرا پروردگار جواب دے رہا ہے حمیدنی عبدی, الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں تو میرا پروردگار جواب دے رہا ہے اثنا علی عبدی, مالک یوم الدین کہہ رہا ہوں تو میرا پروردگار جواب دے رہا ہے کہ مجدنی عبدی, اس کا تصور کر کے آگے پڑھو تو کیا ہوگا, نماز کے اندر دل لگے گا انشاءاللہ. کوشش تو کرو لگانے کی, لگے گا انشاءاللہ. اور اس کا لطف کچھ اور ہے, بلکہ حضرت شیخ اکبر محی الدین عربی تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک کہ آواز نہ سن لوں حمیدنی عبدی کی. آواز آتی ہے, اللہ کے نیک بندوں کو یہ بھی ہوتا ہے آواز سنائی دیتی ہے. تو کوشش تو کرو کہ جو جب نماز کے لیے جائیں تو ذرا سا تھوڑا سا ذہن کو ادھر ادھر کے خیالات سے فارغ کر کے اور نماز میں جب کھڑے ہوں تو تصور کر لیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, اور تصور کر لیں بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, اور زبان سے بھی کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ذکر نماز سے پہلے کرنا بھی یہ مستحب ہے, بہتر ہے شروع کرنے کے بعد جب آپ نے ذرا دل لگا کر کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, زبان سے کہہ دیا تو ذرا سا دل دھیان لگا دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, جو کچھ کام کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں, تھوڑا سا دھیان لگا. کیا ہوگا اس کے لیے, مجاہدہ, جاہدو فی سبیلی, اس کے راستے میں تھوڑا سا مجاہدہ کرنا ہوگا کہ ادھر خیالات کو دوسرے کو ہٹا کر نماز کی طرف متوجہ کرو, اپنے آپ کو متوجہ کر کے پھر کہو اللہ اکبر, اور سورہ فاتحہ پڑھو تو کوشش کرو تدبر کرنے کی. اور ایک گن اور بھی ہے کہ جو سورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سورتیں زبان پر چڑھی ہوئی ہے نا, رٹی ہوئی ہے, بس وہ شروع ہو جاتی ہے خود بخود, اور اس کی وجہ سے دھیان پوری طرح نہیں ہو پاتا. تو ایک گن یہ ہے کہ وہ سورتیں پڑھو جو رٹی ہوئی نہیں ہے, جو زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہے, نئی نئی سورتیں پڑھو. اکثر و بیشتر لوگوں کو سورہ پارے ہم کی سورتیں تو یاد ہوتی ہیں نا, اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچپن سے پڑھتے چلے آتے ہیں, مگر ہوتا کیا ہے عام طور پر یہ 10 سورتیں ہیں الم تارا کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک, جو عام طور سے نماز میں پڑھنے کا لوگوں کا معمول ہے. ان 10 سورتوں میں سے کوئی نہ کوئی, اس میں بھی بس اوقات 10 کی کیا چار ہی رہ جاتی ہیں, کبھی ان چاروں میں سے کوئی پڑھ لی, کوئی ایک پڑھ لی, کبھی دوسری پڑھ لی, اور اصل گیٹ بدلیے تو وہ بھی زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں, رٹی ہوئی ہیں, تو چونکہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے لہٰذا وہ مشین چل پڑی اور خود بخود جا کے بند ہو گئی. لیکن جو صورتیں زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہیں, رٹی ہوئی نہیں ہیں, وہ بھی یاد ہیں, جو یاد ہے, نہیں ہے یاد تو یاد کر لو اور یاد کر لو دوسری نئی, اور وہ نئی صورتیں پڑھو کہ جو رٹی ہوئی نہیں ہے, جب وہ پڑھو گے تو دھیان لگے گا اس کی طرف. تو جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں ان الفاظ کو زبان سے نکالتے وقت ان کی طرف دھیان رکھو, غیر اختیاری طور پر خیالات کچھ آئیں گے شروع میں, خاص طور پر شروع میں کیا بعد میں بھی آتے رہیں گے, لیکن وہ معاف ہیں, وہ معاف ہیں انشاءاللہ. لیکن دوبارہ جب ذرا تنبہ ہو جائے کہ میں بھٹک گیا تو پھر دوبارہ اسی تلاوت کی طرف آ جاؤ, انہیں الفاظ کی طرف آ جاؤ, پھر بھٹک گیا پھر آ جاؤ, پھر بھٹک گیا پھر آ جاؤ. یہی ہے مجاہدہ, وجاہدوا فی سبیلہ. تو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ ارادہ کر کے پہلے ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کھڑے ہو کر یہ کہو اور تصور کرو کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں, اور جو الفاظ زبان سے نکالے اس کی طرف دھیان کر کر کے پڑھے, انشاءاللہ جو ہے مقصود حاصل ہوگا اور ترقی ہوگی. یہ ایک بے نہایت درگاہ ہے, یہ چلتی یہ ترقی آتی ہے. تو جاہدو فی سبیلہ ہی یہ ہر شخص کے لیے ہے, خواہ وہ معمولی کام کرتا ہو یا بڑا نیک ہو بہت صالح متقی ہو, اس کو بھی فکر چاہیے کہ میری طاعات میں ترقی ہو, کمن بھی اور کیفن بھی. اس کے لیے جو مجاہدہ کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو اپنے نفس کو زبردستی اس کی طرف لانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبی اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رضائے کامل کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك ابن عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك ابن عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا بھائی. مولانا انور حسین صاحب جو ہمیشہ یہاں پر ریکارڈ کیا کرتے ہیں اور وہ اس بیان کو نشر بھی کرتے ہیں, ان کا پرچہ آیا ہے کہ وہ بیمار ہیں, ان کی درد کی تکلیف میں مبتلا ہیں, اور ان کے خون وغیرہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. سب سے دعا کی درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ عاجل مستمر عطا فرمائے.